پیر 9 فروری کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. دنیا کے ایک بڑے بینک ایچ ایس بی سی نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ٹیکس سے بچنے والے کھاتے داروں کو مدد دیتے تھے. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہا؟
آپ کو منی بھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. آپ یہیں ایچ ایس بی سی میں اپنا پیسہ رکھتے تھے اور وہاں وہ ریئل اسٹیٹ میں پیمنٹ ہو جاتی تھی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. صحافیوں کی ایک عالمی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایچ ایس بی سی کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک کے لیک ہونے والے اکاؤنٹس میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹس رکھنے والے ممالک میں 48ویں نمبر پر آیا ہے. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی رپورٹ سوئس لیک میں پاکستان سے تقریباً 85 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ایچ ایس بی سی کی سوئس بینک میں رکھے گئے ہیں. یہ اعداد و شمار سن 1988 سے لے کر 2006 تک کا جائزہ کر رہے ہیں. سوئس لیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے منسلک اکاؤنٹس میں سب سے زیادہ رقم 13 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ہے, جس کے کھاتے دار کی شناخت ابھی سامنے نہیں آئی. رپورٹ کے مطابق سن 1970 اور 2006 کے درمیان پاکستان سے منسلک بینک اکاؤنٹس رکھنے والے 648 کھاتے داروں نے ایچ ایس بی سی سوئس بینک میں 314 اکاؤنٹس کھلوائے. ان میں سے 34% کھاتے دار پاکستانی قومیت رکھتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں مختلف مقدمات میں قانونی چارہ جوئی کریں گے. آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی ایسے فورم پر شرکت نہیں کرے گی جس میں ایم کیو ایم شامل ہو.
ہم اپنا لیٹر لکھیں گے برٹش ایمبسی میں کہ یہ جو آدمی ہے, یہ جو بلدیہ ٹاؤن کا اسپیسیفکلی دیں گے, زارا حسین کا پھر ہم ان کو یاد کرائیں گے, کیونکہ ہمیں اب پتہ ہے کہ اس کے سپیچ کے بعد زارا حسین کو قتل کیا گیا. انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ایک جرم ہے برطانیہ کے اندر. ہم پھر سے برٹش ایمبسی کو اپروچ کریں گے. ہماری جو انگلینڈ کے اندر تحریک انصاف ہے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈیفامیشن کیس کریں گے انگلینڈ میں الطاف حسین نے, جو اس نے ہماری خواتین کے خلاف بات کی ہے, ہم اس کے اوپر کیس کریں گے. اور ہم کسی فورم پہ نہیں بیٹھیں گے آگے سے جدھر ایم کیو ایم ہو, جب تک کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو علیحدہ نہ کرے اس پاگل سے.
عمران خان کی پریس کانفرنس کے جواب میں متحد قومی موومنٹ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے جو ابھی جاری ہے. پریس کانفرنس کے خطاب میں ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی نے الطاف حسین کے خلاف عمران خان نے کہا کہ الطاف حسین کے خلاف عمران خان نے نازیبہ زبان استعمال کی ہے. انہوں نے مزید کہا,
پی ٹی آئی اس ملک کی وہ جماعت ہے جس نے کبھی طالبان کے خلاف کسی ایکشن کے خلاف کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. کیا یہ بات ڈھکی چکی ہے کسی سے کہ مذاکرات کے لیے طالبان کو بھائی کہہ کر, بیٹا کہہ کر, ناراض بچے کہہ کر مذاکرات کے لیے خیبر پختونخوا پشاور میں دفتر دینے کا وعدہ کرنے والے لوگ آج دہشت گردوں کے خلاف, طالبان کے خلاف, فرقہ وارانہ کلگن تنظیموں کے خلاف قومی اتفاق رائے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے؟
افغانستان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ سے منسلک ایک شدت پسند رہنما ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں. تفصیل سنیے احمد رضا سے.
افغانستان کے صوبے ہلمند میں ایک سابق طالبان کمانڈر ملا عبد الرؤف نے پچھلے مہینے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا تھا. مقامی سرکاری اہلکاروں اور قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ ملا عبد الرؤف ایک کار میں تھے جسے فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا ہے. اس گاڑی میں 6 افراد سوار تھے اور دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا. ملا عبد الرؤف کے حامیوں کی تعداد غیر واضح ہے, لیکن ان کا طالبان سے انحراف کا اقدام خاصا اہم سمجھا گیا تھا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج 2 سال قبل دلی کی تہاڑ جیل میں سزائے موت پانے والے کشمیری افضل گرو کی لاش اور دیگر باقیات کشمیریوں کے سپورٹ کرنے کے حق میں ہڑتال اور مظاہرے کیے گئے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
حکومت نے علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے ساتھیوں کو کل رات ہی گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں قید کر لیا تھا. تاہم ہڑتال اور ناکہ بندی کے بیچ رکن اسمبلی انجینئر عبدالرشید کی تنظیم عوامی اتحاد پارٹی کے کارکنوں نے افضل گورو کی پھانسی کی دوسری برسی پر سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. سن 2001 میں 13 دسمبر کے روز بھارتی پارلیمان پر مسلح حملہ کیا گیا اور 2 روز بعد افضل, اس کے بھائی اور ان کی اہلیہ افشان گورو سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بعد میں بھارتی سپریم کورٹ نے انہیں حملے کی سازش میں ملوث پایا اور کہا کہ انہیں سزائے موت دینا قومی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری تھا۔
مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور بدھ کو اس سلسلے میں چار ممالک کے سربراہان بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں تنازع کے ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، نہ کہ روس۔ منسک میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں امکان یہی ہے کہ اس میں یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے بجائے اس پر اختلافات کا ایجنڈا ہی غالب رہے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نئے جائزے کے مطابق پاکستان میں ہند کو سمیت کئی زبانوں کا اب خطرہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ لیکن آئیے سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ بی بی سی کے پروگرام پینوراما، فرانسیسی اخبار لیموند، برطانوی اخبار دا گارڈین اور عالمی صحافتی تحقیقاتی ادارے آئی سی آئی جے کی کوششوں کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ایچ ایس بی سی نے دنیا بھر میں اپنے مالدار کھاتے داروں کے کروڑوں پاؤنڈ کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مشورے اور مدد دی تھی، اور یہ سوئٹزرلینڈ میں رقم اپنے ایک سوئس بینک میں رکھوائی تھی۔ بی بی سی کے پروگرام پینوراما نے دنیا کے 203 ملکوں کے 1,06,000 کھاتے داروں کی دستاویزات دیکھی ہیں جو سن 2007 میں بینک کے ایک سابق آئی ٹی اہلکار نے افشا کی تھی۔ ایچ ایس بی سی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بعض افراد نے غیر اعلانیہ کھاتے رکھنے کی بینک کی رازداری کا فائدہ اٹھایا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اب بینک کی یہ پالیسی بنیادی طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
ان دستاویزات میں ایچ ایس بی سی کے 1,06,000 کھاتے داروں کی تفصیلات ہیں جن کا تعلق دنیا کے 203 ملکوں سے ہے۔ ان میں صرف برطانیہ سے تعلق رکھنے والے قریباً 7,000 کھاتے دار ہیں۔ بینک کو اب امریکہ، فرانس، بیلجیم اور ارجنٹینا میں فوجداری تحقیقات کا سامنا ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ وہ متعلقہ حکام سے تعاون کر رہا ہے، مگر برطانیہ میں جہاں یہ بینک قائم ہے کوئی بھی کار روائی نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خزانہ ڈیوڈ گو کہتے ہیں،
ان دستاویزات میں موجود معلومات کی آزاد ذرائع سے تصدیق کیے بغیر ایک کامیاب قانونی کارروائی ممکن نہیں، اور اسی کے نتیجے کے طور پر ایچ ایس بی سی نے اپنی کارروائی بڑی حد تک سول ایکشن پر مرکوز رکھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کی بڑی تعداد ہے جنہیں اس فہرست پر کی جانے والی کارروائی کے نتیجے میں ٹیکس ادا کرنا پڑا ہے اور انٹرسٹ اور جرمانہ بھی دینا پڑا ہے۔ بیرون ملک بینکوں میں کھاتے کھولنا غیر قانونی نہیں ہے، مگر کئی لوگ ٹیکس حکام سے اپنی رقوم چھپانے کے لیے ان کھاتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹیکس بچانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، مگر ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر دولت چھپانا بہرحال غیر قانونی عمل ہے۔ افشا ہونے والی دستاویزات کے مطابق ایچ ایس بی سی نے نہ صرف ٹیکس سے بچنے والے کھاتے داروں کی طرف آنکھیں بند کیے رکھیں، بلکہ بعض واقعات میں اس نے اس سلسلے میں اپنے کھاتے داروں کی مدد کر کے قانون کو بھی توڑا۔ دستاویزات سے یہ بھی پتا چلا کہ بینک نے ایک مالدار خاندان کو غیر ملکی کریڈٹ کارڈ بھی دیا تاکہ وہ بیرون ملک کیش پوائنٹ سے اپنی غیر اعلانیہ رقوم نکلوا سکے۔ 2005 میں جب یورپین سیونگز ڈائریکٹو نامی ایک نظام متعارف کروایا گیا تھا تو اس کے پیچھے یہ خیال تھا کہ سوئس بینک غیر اعلانیہ کھاتوں پر واجب الادا ٹیکس وصول کریں گے اور اسے متعلقہ ٹیکس حکام کو ادا کریں گے۔ یہ ٹیکس سے بچنے والوں کے لیے وضع کیا گیا نظام تھا، مگر بجائے ٹیکس وصول کرنے کے ایچ ایس بی سی نے اپنے کھاتے داروں کو لکھ کر نئے ٹیکس سے بچنے کے رستے بتائے۔ ایچ ایس بی سی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ فہرست میں شامل تمام ہی کھاتے دار ٹیکس سے بچ رہے تھے۔ ادھر بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ فہرست میں شامل تمام بھارتی کھاتے داروں کے بارے میں تحقیقات کرائی جائے گی، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بعض کھاتے جائز بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں پہلے سے ہی بیرون ملک بینک اکاؤنٹ رکھنے والے 600 سے زیادہ افراد کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے، جس کا دائرہ اب بڑھا دیا جائے گا۔ فرانس کے حکام نے تحقیقات کے بعد 2013 میں کہا تھا کہ اس فہرست میں شامل 99.8% فرانسیسی شہری ممکنہ طور پر ٹیکس کی ادائیگی سے بچتے رہے ہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے احمد رضا۔ ٹیکس بچانے میں اس بڑے بینک ایچ ایس بی سی کے کردار کے بارے میں یہ معلومات سامنے آئی ہیں، لیکن آگے اس سلسلے میں اب کیا کیا جائے گا، اس پر میں نے بات کی لندن میں وکیل اور پاکستان میں بدعنوانی اور کرپشن کے معاملے پر کئی مقالوں کے مصنف صبغت اللہ قادری سے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انکشافات تو سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں یورپ اور برطانیہ میں کیا اب کوئی کارروائی کی جائے گی؟
جہاں تک یورپی حکام برطانیہ کا تعلق ہے، برطانیہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، پاکستان کا تعلق ہے، بنگلہ تھرڈ ورلڈ کا تعلق ہے، یہ فورن ملکوں پاکستان برطانیہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن برطانیہ کا جو مسئلہ ہے، جو برطانیہ کے سٹیزن ہیں جو اگر وہ انوالو ہوتے ہیں، برطانیہ ٹیکس کے معاملے میں اب سوئٹزرلینڈ سے سوئٹزرلینڈ کو ہیو ٹو ڈکلیئر، اب بتانا پڑے گا برطانیہ سے ان کا معاہدہ ہو رہا ہے۔
اچھا، اور یہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں آج کہ ایک بڑے بینک نے ایچ ایس بی سی نے مدد کی تھی لوگوں کو یہ پیسہ چھپانے میں ایک طرح سے تاکہ ٹیکس نہ دے،
ظاہر بات ہے تو یہ کہ ایچ ایس بی سی بہت بڑا بینک ہے اور اس کی برانچز ان ملکوں میں، سوئٹزرلینڈ کی تو کوئی برانچ نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو ایچ ایس بی سی سے مدد کرتا ہے، ایچ ایس بی سی کے ذریعے سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھولے گئے، تو اس معاملے میں ایچ ایس بی سی کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے۔
اچھا، تو کیا ایکشن ہوگا، کیا قانونی ایکشن کے اقدامات کیا ہوں گے؟ یہ
بینک آف انگلینڈ کو جو سپروائزری رول ہے اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جو وہاں کے بینک ہیں، اسٹیٹ بینک ہیں، دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن، ان کا جو بینکنگ لاس کے تحت جو ان کے خلاف ایکشن لیے جا سکتے ہیں، ان کا لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے، بہت سے ایکشن ہو سکتے ہیں۔
اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مس کانڈکٹ تھا، کیا یہ ایک
مس کانڈکٹ،
ایچ ایس بی سی کا مس کانڈکٹ کہا جا رہا ہے، تو یہ صحیح ہے یا یہ ایکچولی کرمنل ہے؟
مس کانڈکٹ تو آپ بہت ہی احتیاط سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ان پہ رحم کر رہے ہیں، میرا خیال تو کرمنل افینس تھا، جس سے لوگوں کو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ، ان کی مدد کرنا ٹیکس اوائڈنس میں، منی لانڈرنگ میں، سیریس افینس، مس کنڈکٹ نہیں اکیلا ہے، اس سے زیادہ ہے یہ،
تو آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف
ایکشن ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں، کیونکہ اب تو 15 عام پہ بات آ رہی ہے، اخباروں میں ذکر آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ جہاں تک یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، یہاں پہ تو ایکشن لیا جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یورپین ممالک کو معلوم ہے کہ کرپشن کی بنی آتی ہے، انہیں دلچسپی نہیں ہے، برطانیہ میں خود آتی رہی ہے، چھوڑیں آپ سوئٹزر لینڈ میں، برطانیہ میں کبھی کسی نے پوچھا بھائی آپ کے پاس کہاں سے آیا جو آپ نے پارک لین میں اتنے پراپرٹی خریدی ہوئی ہیں، یا آپ نے اتنے بڑے ہوٹل یہاں خریدے ہیں، یا فرانس میں پراپرٹی خریدی ہیں، کسی پولیٹیشین سے نہیں پوچھا جاتا، یہاں اتنے ہیں کہ میں نے تو ایک ٹی وی کہا تھا پاکستان میں کہ میں بتا سکتا ہوں کس کی کتنی پراپرٹی ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا، برطانوی گورنمنٹ نے نہیں پوچھا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کھلم کھلا۔ اب بدقسمتی سے الطاف حسین کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہیں کی، اس میں بھی کتنی صداقت مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کسی اور پولیٹیشین کے خلاف نہیں کی ابھی تک، تو بات یہ ہے کہ جہاں تک گرافٹ منی کا تعلق ہے، رشوت سے کمائی ہوئی بے ایمانی کی مانگ، وہ تو اس ملک کو معلوم ہے، اس انکشافات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انکریج کرتے ہیں، جب تک کہ وہ ٹیررسٹ کی منی نہیں ہے، ڈرگ کی منی نہیں ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے تھرڈ ورلڈ سے آنے کی، لیکن اب خود ان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لیبر لیڈر نے آلریڈی ڈکلیئر کیا گزشتہ دنوں کہ برمودا اور چینل آئلینڈ میں انہیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا، وہ ایکشن لیں گے، کیونکہ وہ بھی ٹیکس ہیونس ہیں وہاں پہ، اس لیے لیبر پارٹی کا تو بڑا سخت ایٹیٹیوڈ ہے، اور میرا خیال ہے اب اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے گا، لیکن جہاں تک پاکستان انڈیا کا بے ایمانی کا پیسہ یہاں آنا، اس معاملے میں یورپین ممالک میں دخل کچھ نہیں کریں گے، جو سول سروینٹ پالیٹیشین رشوت کے بے ایمانی سے جو پیسہ کماتے ہیں، جو کالا دھندا کرتے ہیں، وہ اپنے بینک میں وہاں جمع کریں گے تو مشکل ہے، پاکستانی پولیٹیشن دنیا جانتی ہے، میں نام نہیں لینے جاتا، دنیا جانتی ہے پاکستانی پولیٹیشن نے کتنا پیسہ کمایا ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، جو انویسٹ انٹرویوز میں سب میں کمیشن دیتے ہیں, لیکن اس کمیشن کو ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس کے علاوہ یہ کرمنل افینس ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں جاتے رہے اور انڈیا میں بھی ہو رہا. اب یہ انٹرنیشنل یہ بات ایکسپوز ہوئی ہے, سوئٹزرلینڈ کے لیے بڑی آکورڈ بڑی مشکل ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس سے پہلے, یہ تو اب کی بات ہے, گزشتہ سال انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آئی سی آئی جے جسے کہتے ہیں, انہوں نے 100,000 سیکرٹ کمپنی اور ٹرسٹ جو کریٹ کیے گئے تھے ٹیکس ہیونس میں, جو کیمن آئیلینڈ جیسے ہے, سنگاپور ہے, وہاں لوگوں نے سیکرٹ کمپنیز بنائی تھی, ٹرسٹ بنائے تھے, کیوں وہ ٹیکس وہاں ٹیکس نہیں ہوتا زیادہ, کوئی 100,000 کرے, اور اس میں کم سے کم 40 پاکستانی بزنس مین اور پولیٹیشین انہوں نے کہا تھے انوالو ہیں, لیکن گورنمنٹ پاکستان نے کچھ نہیں کیا.
یہ تھے وکیل صبغت اللہ قادری, کہہ رہے تھے پاکستان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس پر مزید میں نے بات کی ٹیکس امور اور قوانین کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق سے, اور ان سے پوچھا کہ سوئٹزرلینڈ میں چھپائے گئے پیسوں کی جو معلومات سامنے آئی ہیں صحافتی کوششوں کے نتیجے میں, اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کے کھاتوں کے بارے میں کیا معلومات سامنے آئی ہیں.
جی, کافی حد تک جیسے 850 ملین کی لیکیج سے پتہ چلا ہے کہ صرف ایچ ایس پی سی کے حوالے سے, جب یہ اس کی برانچز پاکستان میں آئیں تو ہائی نیٹ ورتھ کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو یہ فسیلیٹیٹ کیا گیا کہ اگر آپ 4 ملین کا منیمم پاکستان میں اکاؤنٹ کھولیں گے تو کورسپونڈنگ اکاؤنٹ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کھول پائیں گے, اور میں پاکستان میں وہ پیسہ جمع کروا دوں تو وہ آٹومیٹیکلی سوئس بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یہ پیٹرن جو تھا یہ ان کا انڈیا میں بھی رہا, امریکہ میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسی بات پر ایچ ایس بی سی کو انڈائٹ کیا گیا, ان کی پھر پلی بارگین ہو گئی اور انہوں نے امریکن لا کے مطابق جرمانہ بھی دے دیا, اور اپنی جو پچھلے سال کی اکاؤنٹس تھے اس میں کافی بڑی اماؤنٹ بھی پرووائڈ کی اس پرپز کے لیے. تو پاکستان میں اب یہ ایچ ایس بی سی کو ٹیک اوور کر لیا ہے میزان بینک نے, مگر جو ہمارے دبئی وغیرہ میں پچھلے سال 2.7 بلین کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اس کا بڑا حصہ اسی طرح ٹرانسفر ہوا کہ لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹ کھولے, اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا آپ کا اکاؤنٹ پاکستانی نہیں ہے بلکہ یو اے ای میں ہے, اور آپ کو منی بھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, آپ یہیں ایچ ایس بی سی میں اپنا پیسہ رکھتے تھے اور وہاں وہ ریئل اسٹیٹ میں پیمنٹ ہو جاتی تھی. تو یہ ایک ٹیکس بھی اور منی لانڈرنگ دونوں کا ایک مکس تھا, جس سے لوگ اپنے ایسے پیسے کو وائٹ کر رہے تھے جس کے سورسز کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور ٹیکس ایویژن تو اس میں بھر کیف انوالو بھی ہے کیونکہ یہ پیسہ کبھی بھی ان پاکستانیوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہیں کیا.
اچھا, تو یہ جو ساری معلومات ہیں اس سے کچھ کھاتوں کا تو پتہ چل گیا, کچھ رقم کا بھی پتہ چل گیا, لیکن آپ کی کیا معلومات ہیں یا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا کالا دھن ہے, کرپٹ منی ہے یا انڈکلیئرڈ پیسہ ہے, اس بارے میں آپ کی کیا معلومات؟
جو مختلف سٹڈیز ہوئیں, ابھی اس کی کوئی ڈیفینیٹیو فگر دینا تو مشکل ہے, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کم از کم جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ ریگولر اکانومی کا 70% ہے, مگر انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کا سائز پاکستانی اکانومی کے جو نون اکانومی ہے اسی کے سائز کے برابر ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ان ممالک میں شمار ہوگا جہاں کالا دھن کا سائز بہت بڑا ہے اور جس نے آلموسٹ اسٹیٹ کو کرپل کر رکھا ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے اس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ کے ایشوز ہیں, اس میں ٹیکس چوری کے ایشو ہیں, اس میں اور جو آرگنائز کرائم کے پہلو ہیں کہ بتاخوری ہے اور اسمگلنگ ہے, یہ سب پیسہ اکٹھا ہو کر الٹیمیٹلی اس کالے دھن کی شکل اختیار کرتا ہے, اور پھر مختلف جگہوں پر جیسے ریئل اسٹیٹ میں, اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں, وہاں انویسٹ کیا جاتا ہے بے نامی طریقے سے اور کچھ ملک سے باہر چلا جاتا ہے.
تو پاکستان کی کیا کوششیں ہیں, کچھ کوششیں جاری ہیں کیا؟
جی, ہاف ہارٹیڈ ہیں, کچھ تو کیپیسٹی کے اور لیک آف جو ہے نالج کے پرابلمس ہیں, اور کچھ پولیٹیکل انویلنگنیس بھی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ اس پولیٹیکل کلاس کو بھی اور جو دوسرے طاقتور طبقے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر دے گا جو پاکستان میں اس وقت حکومت کر رہے ہیں یا اور جگہوں پہ طاقتور ہیں, کیونکہ ان کی جائیدادیں بہت باہر ہیں اور بہت پیسہ بھی باہر ہے.
لیکن پروسیس کیا ہے اگر حکومت پاکستان سوئس بینکوں سے پاکستانیوں کے ان کھاتوں کے بارے میں یا کالے دھن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، پروسیس کیا ہے؟
جی، اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر تو ٹیکس ایویژن کی منی ہے تو آپ کو جو 2014 کا ایکٹ ہے سوئس ٹیکس اسسٹنس ایکٹ، اس کے تحت کمپلینٹ فائل کر کے تو ان معلومات مل جائیں گی، اور پھر آپ اس پیسے کے لیے ان کو کہہ سکتے ہیں یا ان پہ ٹیکس لگا کر ان بینکوں سے وہ ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ٹیکس کی ایویژن کی حد تک ہے، لیکن اگر آپ الیسٹ ریٹرن آف منی کا ایکٹ دیکھیں جو 2010 کا ہے سوئس کا، وہ وہاں جہاں آپ کی کوئی اسٹیٹ منی پلنڈر کر کے باہر لے جائی گئی ہے تو سارا پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ اس کیس میں ٹیکس سے زیادہ آپ ٹوٹل منی کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ یہ کیس بناتے ہیں کہ کسی سرکاری آدمی نے یا ایسا پبلک آفس ہولڈر جس نے اپنے آفس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ پیسہ سوئس بینک پہ رکھا ہے، تو اس کا ایک اپنا پہلو ہے، اور ٹیکس والوں کا اپنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو ٹیکس مل جائے گا، مے بی پوری منی واپس نہ ملے، جیسا سارے یورپین ممالک نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کہیں سے ان کو 40% ملا ہے، کہیں سے 50% ملا ہے، اور امریکنز نے تو 80% تک ٹیکس میں پچھلے 5 سال کی منی لی ہے۔ سو اگر کسی کے سپوز 100 روپیز تھے پاک روپیز، تو اس کو 80 روپیز تک واپس آ سکتے ہیں ٹیکس میں اکیومولیٹیولی، چونکہ 5 سال کا ٹیکس اگر وہ دے گا تو ود پینلٹی، اتنی ہیوی منی ہی ول ہیو ٹو پارٹ ود دی اسٹیٹ۔
اچھا، تو اگر یہ سارا عمل جو ہے اتنا واضح ہے قانون میں، تو پاکستان کو اس میں اب تک کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوئی ہے سوئس بینکوں کے پیسے کو ٹریس کرنا یا اس پہ ٹیکس لگانے میں؟
یہ 2014 تک تو اس کے بارے میں بالکل کچھ خبر نہیں تھی ریاست کو، جب بہت زیادہ نیوز پیپرز میں آنے لگا، اور پھر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے کمیشن نے بھی اور گروپوں نے بھی باہر اس کے بارے میں شور کیا، اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک ممبر ڈاکٹر الوی نے خاص طور پر اس کے بارے میں فنانس منسٹر صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ بتائیے پاکستانیوں کا کتنا پیسہ ہے اور آپ نے واپس لانے کے لیے کیا کوشش کی، تو پھر ایک ٹیم بھیجی گئی، اور اس ٹیم کو بھی کوئی کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کچھ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جا کر سوئس سے کہا کہ ایگزسٹنگ لاء کے تحت ہمیں انفارمیشن دے، جبکہ اس لاء کو امینڈ کرنا ضروری تھا، کیونکہ OECD کا جو نیا ایکسچینج آف انفارمیشن کا لاء ہے وہ صرف انیبل کرتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے آپ مکمل انفارمیشن حاصل کر سکیں، جو ایگزسٹنگ لاء تھا اس میں اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس خود انفارمیشن نہ ہو اس آدمی کے بارے میں۔ جبکہ جو نئی پوزیشن ہے جو میں نے 2014 کے ایکٹ کے بارے میں آپ سے عرض کیا، اس میں آپ کو کسی کو نیم یعنی کہ آپ کا پتہ ہونا ضروری نہیں، آپ جنرلائزڈ انفارمیشن بھی آپ سوئس گورنمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ بتا دیجئے کہ تمام پاکستانی جنہوں نے پاکستانی آئیڈینٹیفیکیشن یوز کی ہے ان کا کتنا پیسہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے۔
اچھا، آخر میں بس یہ ایک وضاحت کر دیں، آپ نے کہا ایک زمانے میں HSBC کے بڑے کھاتے داروں کے لیے سہولت تھی کہ وہ اپنا پیسہ کہیں اور لے جا سکیں، سوئٹزرلینڈ لے جا سکیں، اور پھر ریئل اسٹیٹ میں بھی لے جایا جا سکتا تھا مختلف بینکوں کے ذریعے۔ یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کوئی قوانین نہیں تھی اس بارے میں؟
جو اینٹی منی لانڈرنگ لاء پاکستان کا 2010 میں آیا، اس کے تحت سسپیشیس ٹرانزیکشنز صرف رپورٹ کرنی ہوتی ہیں، اور ان کے HSBC یا اور دوسرے بینک جو اس طرح کے اکاؤنٹس کھولتے تھے جہاں آپ ایک جورسڈکشن میں اکاؤنٹ کھولیں اور اس کو دوسری جورسڈکشن میں بھی آپریٹو سمجھیں، اس کو انہوں نے سسپیشیس ڈکلیئر نہیں کیا، کہا کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی نیٹ ورلتھ اچھی ہے، تو انہوں نے چونکہ ایسے معاملات کو اینٹی منی لانڈرنگ لاء کے اندر اسپیسیفکلی پرووائڈ بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسے کسی بھی موڈ کو اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کی، جو کہ ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقہ تھا منی لانڈرنگ کا یا ٹیکس ایویژن کا۔
یہ تھے ٹیکس امور اور قوانین کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق، جو پاکستان میں بدعنوانی اور ٹیکس سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ سوئس بینکوں میں ٹیکس سے بچنے کے لیے چھپائے گئے پیسے اور اس معاملے میں ایچ ایس بی سی کے کردار پر جو انکشافات ہیں اس پر ہم بات ابھی سربین میں جاری رکھیں گے. اس بارے میں معلومات سن 2007 میں فرانسیسی حکام کو مل چکی تھیں. فرانس نے اس بارے میں کیا کیا اور بھارت میں اس معاملے پر بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور وہاں کے وزیر خزانہ نے اس کی انکوائری کرنے کو کہا ہے. اس سب پر ابھی بات جاری ہے سربین میں. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سربین چنو.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستان نے بنگلہ دیش کو سڈنی میں ہونے والے پہلے پریکٹس میچ میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 247 رنز کا ہدف دیا تھا جو اس نے 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. پاکستان کی جانب سے محمد عرفان نے 5 اور یاسر شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. میچ کے دوران فاسٹ بالر سہیل خان بھی انجری کا شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے 6 اوورز میں 18 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی. 11 فروری کو پاکستانی ٹیم اپنے دوسرے پریکٹس میچ میں انگلینڈ کے مد مقابل ہوگی. اور آج ہی ہونے والے دوسرے پریکٹس میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دی ہی. انگلینڈ نے بھی ویسٹ انڈیز کو سڈنی میں ہونے والے میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل پاکستانی اوپنر ناصر جمشید سے جب یہ پوچھا گیا کہ ورلڈ کپ میں کس بالر کے خلاف کھیلنا انہیں مشکل لگے گا تو انہوں نے جواب دیا.
جہاں تک بالر کی بات ہے کوئی اتنا ٹف نہیں ہوتا, صرف ڈیپینڈ کرتا کنڈیشنز پہ. اگر تو آبویسلی کنڈیشن بیٹنگ کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں بیٹسمین کو, تو چاہے وہ کتنا بھی تیز بالر, چاہے وہ سٹین ہو, مارکل ہو, کوئی بھی بالر ہو تو وہ ایزی لگتا ہوتا ہے. اگر آبویسلی جیسے کلاؤڈی ویدر ہے اور تھوڑا بہت سیم ہو رہا ہے تو بیٹسمین کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے سچویشن کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. وہاں
ایکواڈور اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل پہلی بار ڈومینیکا ریپبلک کے وکٹر ایسٹریلیا نے جیت لیا ہے. انہوں نے اسپین کے ٹاپ سیڈ فلیتھیانو لوپیت کو بآسانی شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فٹ بال میں آئیوری کوسٹ نے 23 سال بعد افریقہ کپ آف نیشنز ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. فائنل میں آئیوری کوسٹ نے گھانا کو پینلٹی شوٹ پر شکست دی. آسٹریلیا کے سابق ٹینس چیمپئن باب ہیوٹ نے جوہانسبرگ کی ایک عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ ان پر لگائے گئے ریپ کے الزامات درست نہیں ہیں. ان پر بطور ٹینس کوچ اپنی 3 16 سے 18 سالہ شاگرد لڑکیوں کا ریپ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبانہ سے. ٹیکس سے بچنے کے لیے سوئس بینکوں پر میں رکھے گئے پیسے کے بارے میں جو انکشافات ایچ ایس بی سی کے کردار اور اس کے سامنے آئی ہیں اس پر بھارت میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں. لیکن اب سربین کی نسبت پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
بی بی سی اور بین الاقوامی میڈیا کے بعض اداروں کو سن 2007 میں لیک کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ایچ ایس بی سی بینک نے اپنے بہت سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ٹیکس کی چوری میں مدد کی ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ سے وابستہ ایک شدت پسند کمانڈر ملا عبدالرؤف نیٹو کے ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل یوکرین میں جاری تنازع کو حل کرانے کی حالیہ کوششوں کے تناظر میں امریکی صدر باراک اوباما سے واشنگٹن میں ملاقات کرنے والی ہیں. بحرین میں سعودی شہزادے کا ایک نیا عربی نیوز چینل حزب اختلاف کے ایک سرگرم کارکن کا انٹرویو نشر کرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج 2 سال قبل دلی کی تہاڑ جیل میں سزائے موت پانے والے کشمیری افضل گرو کی لاش اور دیگر باقیات کشمیریوں کے سپرد کرنے کے حق میں ہڑتال اور مظاہرے کیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے بات جاری رکھتے ہیں اس پر کہ سوئس بینکوں میں ٹیکس سے بچنے کے لیے پیسے چھپائے جانے میں عالمی بینک ایچ ایس بی سی کے کردار کے بارے میں جو معلومات سامنے آئی ہیں اس پر دیگر ممالک سے کیا رد عمل آئی ہے اور یہ کہ یہ ان انکشافات سے معلوم کیا ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے ان کھاتوں اور ایچ ایس بی سی کے کردار کے بارے میں معلومات 7 سال پہلے اس وقت حکام کو مل چکی تھیں جب بینک کے ایک سابق ٹیکس اہلکار نے فرانس آ کر یہ فرانسیسی حکام کے حوالے کر دی تھیں۔ میں نے پیرس میں صحافی وائجو نراونے سے پوچھا کہ آخر فرانسیسی حکام نے کیا کیا تھا اس سلسلے میں۔
کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ اس لسٹ پہ کافی بڑے بڑے نام ہیں اور صرف انڈسٹریل ہاؤسز کے نام نہیں ہے جہاں پر انڈسٹریل ہاؤسز کے یا تو بڑے آنٹرپرنرز ہوں یا کمپنی بزنس والے ہوں، لیکن آرٹسٹ بھی ملے ہوئے ہیں، کمیڈینز بھی ہیں، تو کافی پرسنالٹیز ہیں اس لسٹ کے اوپر اور اس کی وجہ سے رائٹ ونگ کے بھی کافی سارے لوگ ہیں۔ تو اس وقت 2007 میں تو نکولا سارکوزی کی ستا تھی، اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اب دوبارہ سے لمون نے چھاپا ہے، نام بھی چھاپے ہیں، کتنی ایکسٹینٹ ہے اس چیز کی، یہ فراڈ کی، وہ بھی چھاپا ہے۔ اور 2007 میں ہمیں اس طرح سے معلوم ہوا تھا کہ ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی جس میں انہوں نے پوری یہ ایچ ایس بی سی کی موڈس آپرینڈی دی تھی۔
تو یہ کتاب پہلے آئی ہوئی ہے تو اس پہ کوئی رد عمل کیوں نہیں سامنے آیا یا ساری معلومات جا کے نکلی ہیں؟
ہاں وہ تو کتاب دھیرے دھیرے کافی پبلک کے مائنڈ میں چھا گئی تھی اور اس کے اب تو کافی سیلز بڑھ گئے ہیں، 1,50,000 کاپیز اس کی بک گئی ہے جو کتابیں کے لیے کافی ہے۔ اور اس طور پہ لیکن گورنمنٹ نے کہا جس وقت تک ہمیں پوری طرح سے ثبوت نہیں ملتا ہم اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر سکتے۔
چلیں تو اب جو فرانس کی حکومت ہے، جو حکام ہے، اب وہ کیا کریں گے؟
وہ بھی کافی مشکل میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ صرف رائٹ ونگ لوگوں کے نام نہیں ہے اس پہ، یہ تو سوشلسٹ گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کے بھی کافی لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ان کا ایک منسٹر تھا جو بجٹ کا منسٹر تھا جسے استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ اس کے بھی چھپے ہوئے بینک اکاؤنٹس تھے سوئٹزرلینڈ میں۔ تو یہ کافی میرے خیال سے دھیرے دھیرے کام لیں گے لیکن ان کے اوپر پریشر اس وقت بہت بڑا ہوا ہے۔
اچھا تو یہ جیسے آپ نے بتایا بڑے بڑے نام بھی ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، تو یہ بتائیں کہ جو جنوبی ایشیا ہے وہاں کے بھی کوئی شخصیات کسی کے نام سامنے آئے ہیں کیا؟
یہ فرینچ لسٹ میں ایشین نام اس وقت شامل نہیں ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرینچ لوگوں نے اینٹی کرپشن کے خلاف انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کے پاس جو بھی تھا وہ شیئر کیا ہوا ہے۔ سوئس گورنمنٹ نے بھی انڈین گورنمنٹ کو کافی مسالہ دیا ہے کہ کون انوالوڈ ہے اور انڈیا میں تو 3,000 سے زیادہ لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے۔ تو ارون جیٹلی جو ہیں منسٹر انڈسٹری وغیرہ کے، فائنانس منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی پروسیجر جاری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اندازہ یہ ہے کہ 1,500 کروڑ تک ان سوئس بینکوں میں ایس ایچ بی سی کا جو اسکینڈل ہے اس میں 1,500 کروڑ روپے تک چھپے ہوئے ہیں۔
روپے؟
جی ہاں۔
یہ تھی پیرس سے بھارت کے اخبار دی ہندو کی نامہ نگار وائجو نراونے۔ اور ایچ ایس بی سی کے اکاؤنٹس کی اس فہرست میں 1195 ہندوستانیوں کے نام بھی شامل ہیں. یہ نام اخبار انڈین ایکسپریس نے شائع کیے ہیں. اخبار کے مطابق ان لوگوں کے کھاتوں میں جمع رقم 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ صرف فہرست کی بنیاد پر کوئی ٹھوس قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی، لیکن حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت کارروائی کرنے سے بچ رہی ہے. سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
بیرون ملک بینکوں میں ہندوستانیوں نے غیر قانونی طور پر کتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے اس کا کوئی قابل اعتبار تخمینہ نہیں ہے، لیکن مانا جاتا ہے کہ یہ رقم اربوں ڈالر میں ہے، اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم یا ایس آئی ٹی اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے.
جو بھی قانونی ویوستھا کرنی پڑے گی قانونی ویوستھا کی جائے گی. اس کے وشے کے جانتاؤں کا ٹاسک فورس بنانا ہوگا تو ٹاسک فورس بنایا جائے گا، لیکن دنیا کے دیشوں میں ہندوستان سے لوٹا گیا جو سامان، پیسے، روپیے رکھے گئے ہیں، ایک ایک پائی لائی جائے گی اور غریب کی بھلائی کے لیے کام لگائی جائے گی.
حکومت کے پاس پہلے سے ہی تقریباً 625 ناموں کی ایک فہرست تھی جو اسے فرانس سے حاصل ہوئی تھی. ان میں سے تقریباً 60 کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جا چکی ہے. نئی فہرست میں ملک کے کئی بڑے صنعتکاروں کے نام بھی ہیں، لیکن سیاست کے میدان سے کوئی قابل ذکر نام نہیں لیا گیا ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ حکومت کو فراہم کی جانے والی پہلی فہرست یا اخبار انڈین ایکسپریس میں آج شائع ہونے والی فہرست میں جن کھاتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام غیر قانونی نہیں ہے، اور نہ ہی ان سب کھاتوں میں جمع رقم پر ہندوستان کی حکومت ٹیکس مانگ سکتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کھاتے داروں کے ریزیڈینشل اسٹیٹس سے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کس ملک میں رہائش اختیار کر رکھی ہے اور اس رقم پر ٹیکس کی ادائیگی کس ملک میں واجب ہے. ارون جیٹلی:
اس میں ادھکتر نام وہی ہیں جو بھارت سرکار کے پاس یا ریونیو وبھاگ کے پاس پہلے سے ہیں. سوال ناموں کا نہیں ہے، ناموں کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے اکاؤنٹس کی ایویڈینس، اور ایویڈینس ان ایڈیشن ٹو دا سٹولن ڈیٹا چاہیے تاکہ پختہ کیس بن پائے. کیول نام ہے، اس سے پریاپت کاروائی عدالت میں نہیں ہو پائے گی.
لیکن کالا دھن ہندوستان میں ایک انتہائی حساس سیاسی موضوع بنا ہوا ہے. عام تاثر یہ ہے کہ ملک کے کچھ بڑے صنعتکاروں اور سیاست دانوں کے بیرون ملک کھاتے ہیں جہاں انہوں نے اربوں ڈالر جمع کر رکھے ہیں، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ اسی وجہ سے اس معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش نہیں کی جاتی. بدعنوانی کے خلاف مہم چلانے والی عام آدمی پارٹی کی ترجمان آتشی مارلینا:
Many of these account holders are names that the Aam Aadmi Party had revealed more than 2 years back.
ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے نام عام آدمی پارٹی پہلے ہی افشا کر چکی ہے، لیکن کانگریس کی حکومت ہو یا بی جے پی کی، انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں انہی لوگوں سے الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ ملتا ہے؟ حکومت کو ان سوالات کا جواب دینا چاہیے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ انکوائری مکمل ہونے اور مقدمے قائم کیے جانے سے پہلے کھاتے داروں کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ بین الاقوامی حکومتوں سے رازداری کے ایک معاہدے کے تحت ہی معلومات حاصل ہوتی ہے. لیکن کانگریس کے لیڈر منیش تیواڑی نے کہا کہ جب کانگریس کی قیادت والی حکومت یہ موقف اختیار کرتی تھی تو بی جے پی نے ہمیشہ یہ الزام لگایا کہ وہ کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے.
So would the Prime Minister now stand up and speak, assure the nation that he will honor his campaign?
ان کا کہنا ہے کہ کیا اب حکومت کالا دھن واپس لانے کا وعدہ پورا کرے گی اور ہر شہری کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے جمع کرائے گی جیسا اس نے انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا. لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ غیر ملکی کھاتوں کی تفتیش ایک انتہائی پیچیدہ کام ہے جس میں بہت وقت لگتا ہے، اور غیر ملکی قوانین کی وجہ سے معلومات حاصل کرنا آسان نہیں ہے. یہ تاثر بھی ہے کہ چونکہ یہ معلومات کئی سال پرانی ہے اس لیے اب تک یہ کھاتے خالی کیے جا چکے ہوں گے. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
تو خبر یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بینکوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آنے والے ایچ ایس بی سی نے کھاتے داروں کی مدد کی کہ وہ ٹیکس سے بچ سکیں اور رقم سوئٹزرلینڈ میں قائم بینکوں میں چھپا سکیں. لیکن یہ انکشافات صحافتی اداروں کی ایک مشترکہ کوشش کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں. میں نے اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار عمر ورائٹ سے اس بارے میں بات کی. ان سے پوچھا کہ یہ انویسٹیگیشن اور یہ صحافتی تحقیقات یہ کس طرح ہوئی؟
یہ اول طور پہ امبر یہ بات شروع ہوئی 2007 میں جب ایک سابق بینک کے امپلائی نے یہ فائلز ایچ ایس بی سی سے لیں گی اور پھر فرینچ حکومت کے حوالے کر دیا. اس کے بعد جو ادھر ان کا کافی بڑا ایک اخبار ہے لمونڈ، انہوں نے یہ حاصل کی تھی. انہوں نے پھر ایک تحقیقی صحافت کا ادارہ ہے एक सेंटर है फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उन्होंने मिल के कुल में कोई 50 मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक आउटलेट्स के साथ, जिसमें बीबीसी भी शामिल था, जिन्होंने पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की, गार्डियन अखबार इंग्लैंड का शामिल था और इस तरह के बहुत सारे अखबार थे जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए, जिन्होंने मिलकर कुल, वो कहते हैं कि कुछ 1400 सहाफियों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था।
तो ये बताएं उमर कि ये जो कोशिश है क्या ये सन 2007 से चली आ रही है या फिर ये जो सहाफियों की कोशिश है ये बाद में शुरू हुई है?
सहाफियों की कोशिश तो बाद में शुरू हुई है, पर इसमें जारी बात है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे बहुत सेंसिटिव होते हैं और जारी बात है कानून भी देखना पड़ता है, हर सहाफी इदारे को अपने मुल्क में उसके मुताबिक फिर चलना पड़ता है, उन डॉक्यूमेंट्स को फिर किस तरह हैंडल करना है, उस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों की सीक्रेसी वायलेट नहीं करनी, पर एक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना पड़ता है। बात ये सबसे जरूरी होती है कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी पेश करें तो ये आपको साबित करना पड़ता है कि ये आपके जो अवाम है, आपकी पब्लिक है, उसके उसके इंटरेस्ट में, उसके फायदे में ये बातें हैं। तो उसके जरिए फिर ये काफी लंबा चौड़ा काम होता है ये वेरिफिकेशन का और सब, और फिर उन्होंने इकट्ठे फैसला किया था कि एक ही टाइम पे फिर ये शाया करेंगे ये खबर। तो उसके साथ कई केसेस पहले शुरू हो गए थे, अब लगता है कि ये तवील अरसे तक की स्टोरी चलेगी और हमें बार बार और चीजों का भी पता चलेगा।
अच्छा, तो सहाफती मेयार के लिहाज से इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस पहले भी हुई हैं, कोई इस तरह की मिसालें हैं?
इस तरह की कुछ मिसालें हैं, मसलन अगर हम विकीलीक्स देख लें तो उन्होंने भी कई प्रोजेक्ट्स पे इस तरह की सिमिलर एक मॉडल इख्तियार किया था। जैसे आप देखें कि ये जो केबल गेट था जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट के केबल्स हैं, उसी तरह ही एक साबिक एम्प्लॉई ने लीक की थी, वो फिर एक एक तहकीकी इदारा विकीलीक्स जिसका नाम है, उसके जरिए फिर मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स भी शामिल हुए थे जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी था, गार्डियन भी था, और फिर वो मुख्तलिफ ममालिक में भी वो खबरें शाया हुई थी। जैसे पाकिस्तान में डॉन ने किया, इंडिया में हिंदू अखबार ने किया। तो इस तरह की कई चीजें हैं। मसला आजकल ये है कि मीडिया जिस तरह चल रहा है तो ये तहकीक के लिए एक्चुअली मीडिया हाउसेस के अंदर वसाइल कम होते जा रहे हैं और कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये नया मॉडल एक आ रहा है जिधर एक बायस से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का, तहकीकी सहाफत का इदारा कायम हुआ है। अमेरिका में एक प्रो पब्लिका भी है जो करप्शन देखता है अमेरिका में और मिलकर दूसरे इदारों के साथ काम करता है। यहाँ पे यूके में एक और इदारा है, द ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो भी इस तरह का काम करते हैं। तो ये एक नया मॉडल आया है जिधर सहाफती ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इदारे कायम हुए हैं, उनकी जो है वॉलंटरी फंडिंग हो रही है।
तो ये मुश्तरका कोशिशों से अब काम चलाया जा रहा है बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ मुकाबला करें कहानी हासिल करने के लिए या स्कूप हासिल करने के लिए।
जी बिल्कुल, नहीं खैर वो भी चलता रहेगा, पर कहीं जो बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं जिनका इम्पैक्ट मुख्तलिफ ममालिक के साथ होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, तो फिर ये जो मुश्तरका कोशिश है ये ज्यादा फायदेमंद रहती है। इसमें दूसरी चीज जो मिली है कि एक्चुअली कई लोग हैं जो जिनकी दहशतगर्दी से भी लिंक्स है, जिनकी क्राइम से भी लिंक्स है, जिनकी माफिया से भी लिंक्स है, वो अपने अकाउंट खोल सके हैं बड़ी आसानी से स्विट्जरलैंड में। तो उनकी जो है ना ये अकाउंट्स बंद करना बहुत जरूरी होएगा, खासतौर पर ये बहुत सारे ममालिक के लिए इसके ऊपर काफी नजर आसानी होगी मेरे ख्याल से।
अच्छा, और जो मुख्तलिफ ममालिक की जो अहम शख्सियात हैं या सियासी शख्सियात हैं उनके कोई नाम सामने आए हैं, इसका सियासी पहलू फिर क्या है?
इसका सियासी पहलू ये भी होएगा जरूर कि ये मुख्तलिफ आप थर्ड वर्ल्ड के ममालिक देखें, इनमें खासतौर पर काफी सियासतदान जो है जिन्होंने करप्शन के जरिए पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वो उनकी तहकीक भी हुई थी। आमतौर पे तो खैर ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही रही है, पर अब देखना होगा कि शायद अगर इनके खिलाफ केसेस भी चलेंगे कि नहीं।
तो अब तक कोई नाम सामने आए हैं?
हाँ जी, कई नाम जो सामने आए हैं इन HSBC کے لیگز کے ذریعے ان کے بارے میں یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ بڑی رقم دے رہے ہیں مختلف اداروں کو اور خاص طور پر سیاسی گروپس کو.
یہ تھے برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار عمر ورائٹ. دنیا کے سب سے بڑے بینکوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آنے والے ایچ ایس بی سی نے کھاتے داروں کی مدد کی تھی کہ وہ ٹیکس سے بچ سکیں اور سوئٹزرلینڈ میں قائم بینکوں میں یہ رقم چھپا سکیں. یہ انکشافات صحافتی اداروں کی ایک مشترکہ کوشش کے نتیجے میں سامنے آئی ہے, اور ان تفصیلات سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے عمل کا پیمانہ کس قدر وسیع ہے اور اس سے کون سے ممالک متاثر ہوئے ہیں. یہ تھا آج سیربین کا اہم موضوع, اور اس کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی. آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں آج ہڑتال کی گئی اور ہند مخالف مظاہرے ہوئے. دو سال قبل دلی کی تہاڑ جیل میں سزائے موت پانے والے کشمیری افضل گرو کی لاش اور دیگر باقیات کشمیریوں کے سپرد کرنے کے حق میں ہڑتال اور مظاہروں کی کال علیحدگی پسندوں نے دی تھی. مظاہروں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی, اور لیکن لال چوک میں بعض سیاسی کارکنوں نے بھارت مخالف مظاہرے کیے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
حکومت نے علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے ساتھیوں کو کل رات ہی گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں قید کر لیا تھا. تاہم ہڑتال اور ناکہ بندی کے بیچ رکن اسمبلی انجینئر عبدالرشید کی تنظیم عوامی اتحاد پارٹی کے کارکنوں نے افضل گرو کی پھانسی کی دوسری برسی پر سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا.
ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ آج شہید افضل گرو کا دن ہے. ہم اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جسد خاکی جو ہے واپس لایا جائے, اور ہم دلی والوں سے بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس جسد خاکی کو واپس کرے. اس لیے ہم پروٹیسٹ یہاں کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج انشاءاللہ جاری رہے گا.
کم سے کم اس وقت اس کی پھانسی ہو گئی, اس کے گھر والوں کو ملاقات تک نہیں دیا گیا, تو کم سے کم اگر وہ بھی نہیں ہو گیا تو کم سے کم اس کا جسد جو ہے وہ واپس کرو.
44 سالہ محمد افضل گورو کو سن 2013 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کی سازش میں ملوث پا کر 9 فروری کی صبح خفیہ طور دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی. انہیں جیل احاطے میں ہی دفنایا گیا. اس واقعے سے کشمیر میں سنسنی پھیل گئی اور دو ہفتوں تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا, جس کے دوران پولیس کاروائی میں کئی نوجوان مارے گئے. علیحدگی پسندوں نے اس واقعے کے خلاف اور افضل کے باقیات کی واپسی کے حق میں مسلسل تحریک چھیڑنے کا اعلان کیا تھا, لیکن بعد میں یہ معاملہ تاریخ کا حصہ بن گیا. اب یہاں کے ہندنواز حلقے اس واقعے کو ایک دوسرے کے خلاف سیاسی مہاجرائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہندنواز رکن اسمبلی انجینئر رشید کی تنظیم کا لال چوک میں مظاہرہ ایسے وقت ہوا جب انہوں نے راجیہ سبھا کے داخلی انتخابات میں کانگریس کی حمایت کی ہے. حالانکہ وہ کانگریس کو ہی افضل گرو کا قاتل قرار دے چکے ہیں. ان کی تنظیم کے ترجمان تنویر حسین خان نے اپنے موقف کی یوں وضاحت کی.
نہیں, وہ پہلی بار کانگریس نے ریٹرن میں معافی مانگی ہمارے ووٹ ڈالنے سے ہی. وہ پہلی بار انہوں نے ریٹرن میں, ان کے جو یہاں کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پہلی بار ریٹرن میں معافی مانگی اور کہا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. کانگریس کے دوسرے لیڈر نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم اس میں آپ لوگوں کی مدد کریں گے, اور جو فیملیز ہیں افضل گرو صاحب کی, اور ان کو وہاں پہ قبر پہ جانے کی اجازت دیں گے.
وعدہ رہے پھانسی کے وقت افضل گرو کی عمر 44 برس تھی. وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک سابق عسکریت پسند تھے جنہوں نے 1990 کی دہائی کے دوران ہی والدین اور اہلیہ کے کہنے پر مسلح تحریک کا راستہ ترک کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور نئی دلی میں ہی ایک دوا ساز کمپنی کے مینیجر بن گئے تھے. سن 2001 میں 13 دسمبر کے روز بھارتی پارلیمان پر مسلح حملہ کیا گیا, اور دو روز بعد افضل, اس کے بھائی اور ان کی اہلیہ افشان گرو سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بعد میں بھارتی سپریم کورٹ نے انہیں حملے کی سازش میں ملوث پایا اور کہا کہ انہیں سزائے موت دینا قومی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری تھا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ میں ایک وکیل ہلاک اور دوسرے زخمی ہوئے ہیں. مرمند ایجنسی میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں امن کمیٹی کے 4 رضاکار زخمی ہوئے ہیں. ان خبروں کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں یہ خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ ڈرون حملے میں دولت اسلامیہ کے افغان کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں. اسلام آباد کی لال مسجد سے منسلک لڑکیوں کے لیے دینی مدرسہ جامع حفصہ پر الزام لگتے رہے ہیں کہ وہاں بچوں کو زبردستی رکھا ہوا تھا. ایسا ایک کیس شیخ محمد قیوم کی بیٹی کا تھا، جن کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی عظمیٰ کو برین واش کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا مقدمہ ملک کی سپریم کورٹ تک لے گئے۔ اب مہینوں بعد آج یہ مقدمہ بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ گیا ہے، اور اب ان کی شیخ محمد قیوم کی بیٹی کے گھر جانے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ نوشین عباس نے شیخ محمد قیوم کے وکیل محمد حیدر امتیاز سے اس بارے میں بات کی، اور انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اس بچی عظمیٰ کے گھر جانے کے کیا شرائط ہیں۔
پہلا تو اس کا یہ ہے کہ گھر میں شرعی ماحول ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتی ہے جامعہ میں شرعی ماحول ہے، جو گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا شریعہ، اس کے مطابق وہ بیسیکلی وہ کچھ چیزیں ہیں، مطلب جو کہ ابھی اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح وہ کہیں گے اس طرح ہم کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ مطلب ایون ود ان میل ممبرز آف جو فیملی ہے ان کے ساتھ بھی ذرا پردہ وہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جی مجھے فردر ایجوکیشن کے لیے، اس میں ان کو پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ جی شادی بیاہ کا جو بھی سلسلہ ہوا میری مرضی سے ہوگا، کسی ایسے زمیندار آدمی سے میری شادی کی جائے گی۔ اور پھر ایک لاسٹ اس کا یہ ہے کہ جی اگر میں جامعہ والوں سے ملنا چاہوں تو مل سکتی ہوں، لیکن اس میں والدین کی ہے کہ وہ ملے گی ہمارے فیملی ممبرس کی موجودگی میں، کیونکہ ان کو خرچہ ہے پھر وہاں جائے گی اور اس طرح، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موجودگی میں وہ ملے، ملاقات ہو جائے تو پھر اس کا وہ گھر واپس آ جا کرے۔ اس لیے یہ ہے کہ لاسٹ 5 ڈیز میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے، شی اگریڈ ٹو ریٹرن بیک ٹو ہر ہوم۔ اور اسی سلسلے میں جج صاحب نے جامعہ حفظہ کی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں حب احسار، ان کو بھی آج طلب کیا تھا، تو شی وہ سمنڈ وہ آ جائیے ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے یہی کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ اس میں اس کو پرسو نہ کریں، اس کو گھر جانے دیں، ٹھیک ہے، معاملے کو جو ہے صلح صفائی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کیا جائے۔ تو آج جج صاحب کی عدالت میں جج صاحب کی موجودگی میں یہ جو ہے نا اس کو
وکیل حیدر امتیاز کے مطابق سیشن جج ویسٹ نے سیکشن 491 کے تحت کاروائی کی، اور عظمیٰ کو پہلے جامع حفظہ سے دارالعلومان بھجوایا گیا، تاہم وہاں اس کی والدین سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عظمیٰ کو خواتین کے شیلٹر ہوم میں 10 روز تک رکھا گیا، اور پھر والدین سے ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ لیکن انتہا پسندی کے موضوع کے ماہر حارث خلی کہتے ہیں کہ اگرچہ عظمیٰ کے کیس پر فیصلہ مثبت ہے، لیکن یہ لوگوں اور ریاست کے رویے میں تبدیلی ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ لال مسجد کا بنیادی مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا۔
یعنی تشویشناک بات ضرور ہے کہ جب قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری ہو کسی کے، اور پھر ان پر عمل درآمد کرنے سے ریاست قاطر ہو، تو یہ تو کوئی اچھا پیغام نہیں ملتا کسی بھی ایسے شخص کو جو قانون ہاتھ میں لینا چاہے۔ اور پھر کھلے بندوں اگر دہشت گرد تنظیموں کی یا انتہا پسند ریاستوں کی حمایت ہو رہی ہو اور اس کو روکا نہ جائے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سماج پہ اس کے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ جو مقدمہ ہے اس کا ایک سیاسی پہلو تو بہرحال ہے، اور اس فیصلے سے یہ اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ کچھ ریاست کا اور ریاستی اداروں کا جو رویہ ہے مذہبی انتہا پسندی کی جانب، اس میں ایک تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے، مگر یہ کسی ٹرینڈ میں تبدیل ہو جائے اس کے لیے ابھی تک شواہد ذرا کم ملتے ہیں۔ ایک کیس کی بنیاد پر جو کہ ایک انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کے پیرائے میں جس پر فیصلہ سنایا گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر واپس بھیج دی جاتی ہے، تو یہ کوئی بہت ایک لون کیس ہی میں اس کو سمجھتا ہوں جو اس ٹرینڈ کو ابھی تک واضح نہیں کر رہا کہ کیا ریاست اور یہ سماج فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں اب ایک متبادل روشن خیال نظریاتی بیانیہ اختیار کرنا ہے یا نہیں۔
وکیل محمد حیدر امتیاز بات کر رہے تھے نوشین عباس سے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پابندی کے باوجود سعودی شہزادے تلور کی شکار کر رہے ہیں، اس پر سنیے محمد کاظم کی رپورٹ۔
سردی کے موسم میں بلوچستان کے متعدد علاقے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد کے لیے شکارگاہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 80 کی دہائی سے شروع ہوا تھا۔ عرب شہزادے یہاں تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں۔ تلور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جن کا شکار ممنوع ہے، کیونکہ ان کی نسل کو ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے نہ صرف اس کے شکار پر پابندی عائد کی ہے، بلکہ چند روز بیشتر گورنر تبوک قیامت کے خلاف چاغی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کوئٹہ میں احتجاج بھی کیا۔ احتجاج میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا،
ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا کہ ادھر تلور کا جو شکار ہے اس پہ پابندی لگایا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے، لیکن موجودہ حکومت ہے جو ہم لوگوں کا ایم پی ہے اس نے اس کو لایا ہے، ابھی شکار آزاد ہے وہ کر رہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے آیا کہ اپنا احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کریں۔
ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں عرب شیوخ کو شکار گائے الاٹ کرنے کے اقدام کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بلوچستان حکومت وفاقی وزارت خارجہ کے شکار گائے الاٹ کرنے کے کسی فیصلے کی پابند نہیں۔ عدالت نے بلوچستان حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ جنگلی آیات کے تحفظ کے لیے متعلقہ قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی بجائے بلوچستان کے محکمہ جنگلات و جنگلی آیات نے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر عبید اللہ بابت کا کہنا ہے۔
ہمارے حکومتوں سے پہلے بھی یہاں پہ آتے تھے، ان کے علاقے ریزرو تھے اور قبائلی چیپ جو تھے جن کے اپنی چرا علاقے تھے انہوں نے ان کے لیے ریزرو کیے تھے، پھر جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ جو ہماری حکومت ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ سپریم کورٹ اس لیے گئے ہیں کہ اس کا ڈیٹیل ایک فیصلہ آ جائے کہ واقعتاً یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے یا فائدہ ہے، تو ہم اس لیے سپریم کورٹ اس لیے نہیں گئے کہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔
بلوچستان کی قوم پرست جماعت ماضی میں عرب شیوخ کو شکار گائے الاٹ کرنے کے اقدام کی شدید مخالف تھیں، اب بلوچستان کی موجودہ مخلوط حکومت میں قوم پرست جماعتوں کو بالادستی حاصل ہے، لیکن ان کی حکومت نے ان شکار گاہوں کو ختم نہیں کیا۔ جب یہ سوال عبید اللہ بابت کے سامنے رکھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
نہیں نہیں قوم پرستوں کی تو یہ پالیسی کہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے، اگر یہ ایک چیز ہے تو ہمارے بھی تو خارجہ پالیسی ہے، دوسرے ملکوں سے وہ آئے، وہ آئے صرف یہ نہیں کہ وہ شکار کے لیے آتے، تو اس میں ابھی اس دفعہ یہ بھی ہوا ہے، یہ جو ابھی یہ لوگ دکھی آئے تھے تو اس کے بدلے ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو یہ محکمے کو تقریباً 28 کروڑ روپے یہ ملے صوبے کو، تو اس سے پھر عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے بھی یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے۔
یہی سوال ایک پریس کانفرنس کے دوران جب نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسین بلوچ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ معاملہ عدالت میں ہے۔
دیکھیں ایک سرکار کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس میں صوبائی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی مسائل ہیں، تو وہ چونکہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، تو کورٹ جب تک ایک فیصلہ نہ لے لے سپریم کورٹ اس وقت تک کوئی رائے قائم کرنا میرے خیال میں۔
تاہم نیشنل پارٹی کے بعض دیگر رہنماؤں نے اس پریس کانفرنس کے دوران ہی کہا کہ عرب شیخ شکار کے لیے نہیں بلکہ سیر کے لیے آئے ہیں، لیکن بلوچستان کے جن سیراؤں میں عرب شیخ آتے ہیں ان میں تلور کے شکار کی کشش کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور آنے کو بیتاب ہوں۔ نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کی طرح عبید اللہ بابت کا بھی یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ عرب شیخ شکار کے لیے آئیں،
وہ آئے صرف یہ نہیں کہ وہ شکار کے لیے آتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ اپنا کچھ دن گزارتے ہیں۔ پہلے بھی یہ سکیل آئے تھے، ہم لوگوں نے ان کو روکا تھا، یہ جو پھر جو ہمارے مرکز ہے انہوں نے اس پروینشل حکومت سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، ان کے اسپتال ہے، دوسرے ادارے، وہ ان کو بھی دیکھنے آتے ہیں۔
مختلف عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے شہزادے بلوچستان کے 10 سے زائد اضلاع میں تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں۔ چند روز بیشتر گورنر تبوک افغانستان اور ایران سے متصل ضلع چاغی کے علاقے دالبندین پہنچے تھے، جہاں وفاقی وزیر احسن اقبال کے علاوہ بلوچستان حکومت کے حکام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان میں تلور کے شکار پر ہائی کورٹ کی پابندی کے حکم پر عمل درآمد کے بجائے نہ صرف اس فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، بلکہ وہاں کی حکومت کے وزراء، مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے مختلف تاویلیں بھی پیش کرنا شروع کر دی ہیں۔ محمد کاظم کی اس رپورٹ کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں اسٹیفنی کک اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ مجھے امبر خیری کو سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔
بی
بی بی سی اور بین الاقوامی میڈیا کے بعض اداروں کو سن 2007 میں لیک کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ایچ ایس بی سی بینک نے اپنے بہت سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ٹیکس چوری میں مدد کی ہے. بینک کے لیک اکاؤنٹس میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹ رکھنے والے ممالک میں 48 نمبر پر آیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ سے وابستہ ایک شدت پسند کمانڈر ملا عبد الرؤف نیٹو کے ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل یوکرین میں جاری تنازع کو حل کرانے کی حالیہ کوششوں کے تناظر میں امریکی صدر باراک اوباما سے واشنگٹن میں ملاقات کرنے والی ہیں. عراق کے سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بحرین میں سعودی شہزادے کا ایک نیا عربی نیوز چینل حزب اختلاف کے ایک سرگرم کارکن کا انٹرویو نشر کرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.